پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائل علاقے باجوڑ میں منگل کو ہونے والے ایک بم دھماکے میں 3 خواتین سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قبائلی ذرائع کے مطابق تنگی سالارزئی کے علاقے میں سڑک پر نصب بم میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا، جس کی زد میں ایک گاڑی آ گئی۔ بم دھماکے سے مرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں 3 خواتین، اساتذہ، 2 طلبا اور ایک راہگیر شامل ہیں۔ فوری طور پر اس واقعے کی مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ پاکستان میں اس ہفتے 2 مزید بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد اس سال ملک میں پولیو وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 117 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صحت سے متعلق وفاقی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے ذرائع کے مطابق جن 2 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں ایک کا تعلق خیبر پختونخوا سے ملحقہ قبائل علاقے خیبر ایجنسی اور دوسرے کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے۔ گزشتہ سال اس عرصے کے دوران پاکستان میں پولیو کے 39 کیسز سامنے آئے تھے۔ بھارت میں ایک ریل گاڑی اور رکشے کے تصادم میں بچوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹیڈ پریس کو ریلوے حکام نے منگل کو بتایا کہ یہ واقعہ پیر کو دیر گئے مشرقی ریاست بہار کے علاقے سمارا میں پیش آیا۔ حکام کے مطابق مقامی طور پر ٹیمپو کہلانے والے رکشے میں سوار افراد موتی باری کے ایک مندر سے خصوصی عبادت کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ریلوے کراسنگ کے پاس یہ حادثہ پیش آیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کے روز ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے اہم اور حساس علاقے ریڈ زون کی سیکیورٹی کا معاملہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کی طرف سے ریڈ زون میں داخل ہونے کے اعلان کے تناظر میں سیکیورٹی کو بے حد سخت کر دیا گیا ہے۔ یوکرینی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے 15 شہریوں کی لاشیں بازیاب کر لی ہیں جو اس قافلے میں شامل تھے جس پر روس نواز باغیوں نے حملہ کیا۔ فوج کے ترجمان آندرے لسنکوم نے بتایا کہ جنگ زدہ مشرقی علاقے میں لڑائی کے باعث مزید لاشوں کی تلاش معطل کر دی گئی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا تھا کہ لوہینسک شہر کے نزدیک لڑائی سے بچ کر جانے والے افراد کے قافلے پر روسی ساختہ مارٹرز اور راکٹ لانچرز سے حملہ کیا گیا، جس میں بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ علیحدگی پسندوں کے ایک لیڈر نے شہریوں پر باغیوں کے کسی حملے کی تردید کی ہے اور ان ہلاکتوں کا الزام یوکرین پر لگایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہارف نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جو لڑائی سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہارف نے کہا کہ امریکہ یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ حملے کا ذمہ دار کون ہے۔ منگل کے روز ایک دوسری پیش رفت میں یوکرینی فوج نے لیواس کی طرف پیش قدمی کی ہے جو دونیتس کے قریب باغیوں کا مضبوط گڑھ ہے۔ حکام اور روس نواز باغیوں کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوجیں باغیوں سے لڑائی کے بعد شہر کے ایک طرف سے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ وزیر داخلہ آرسن ایواکوف کا بیان ہے کہ لڑائی میں ایک فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے مزید 84 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے اس وبا میں اب تک ہلاک ہونے والے کل افراد کی تعداد 1,229 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے منگل کے روز کہا کہ اس وائرس سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے اور تصدیق شدہ افراد کی تعداد 2,240 ہو گئی ہے، جن میں پچھلے ہفتے رپورٹ کیے جانے والے 113 نئے کیسز شامل ہیں۔ زیادہ تر اموات لائبیریا میں ہوئیں، جہاں حکام اس مرض پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراقی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے شمالی شہر تکریت سے اسلامک اسٹیٹ نامی جنگجو گروپ کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس شہر پر دوبارہ کنٹرول کے لیے کاروائی منگل کی صبح شروع ہوئی۔ یہ شہر سابق صدر صدام حسین کا آبائی گھر تھا۔ امریکی ریاست میزوری کے قصبے فرگوسن میں احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ کشیدگی اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے جب ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان سفید فام پولیس افسر کی شوٹنگ سے ہلاک ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے. آج کے موضوع بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر اسکیپسس. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو voa.com پر. ریڈیو کے آئیکان پر کلک کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک، ٹویٹر اور ہماری اردو voa.com پر یعنی ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کچھ اہم موضوعات کا احاطہ کریں. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کا ہر پل بدلتا سیاسی منظرنامہ، احتجاج، دھرنے، حزب اختلاف کیا کہتی ہے، حکومت کا موقف کیا ہے. اس کے علاوہ مشرق وسطی میں ہونے والی پیش رفت، عالمی منظرنامہ، عراق کی صورتحال، مصر کی ثالثی کا کردار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان فائر بندی کرانے کے لیے، یوکرین کا کل یعنی مستقبل کیا ہوگا، امریکی ریاست مزوری میں فرگوسن کے شہر میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری، اور امریکہ کی طرف سے ایشیا اور افریقہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے لاکھوں ڈالر کے فنڈ کی تشکیل کر دی گئی ہے. اور آج ہمارے ساتھ ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار اور سیکیورٹی امور کے ماہر اکرام سہگل، دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے، یہاں نیو یارک سے ایک اور ممتاز نام محسن ظہیر کا، پاکستان سے ایک اسٹریٹجک تجزیہ کار برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، اور یہاں واشنگٹن سے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر زاہد بخاری. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے پہلے اسلام آباد بیورو میں اپنے ہمارے ساتھی ہیں محمد اشتیاق، جو تازہ ترین صورتحال بتاتے ہیں. آپ ان سے ان کی رپورٹیں بھی سنتے ہیں، اور آئیے پہلے انہیں سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وہ ہمیں آگاہ کریں گے. السلام علیکم اشتیاق.
جی السلام علیکم.
تو اشتیاق، اس وقت ہم جہاں پہ پروگرام پیش کرتے ہیں، جن اسٹوڈیوز میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے ٹیلی ویژنس بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم تازہ ترین صورتحال دیکھ سک رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیے گا، ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا اسلام آباد سے براہ راست کے وہاں کی صورتحال کیا ہے.
اسلام آباد میں اس وقت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنے حامیوں سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے اس سے قبل عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے بھی اپنے حامیوں سے خطاب کیا تھا، اور دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ریڈ زون کہلائے جانے والا علاقہ ہے اس طرف مارچ کریں گے. یہ اعلان انہوں نے کل بھی کیا تھا، اور اب اسی صورتحال کے تناظر میں پاکستانی حکومت نے، وفاقی حکومت نے ریڈ زون کے علاقے میں فوج کے حوالے کر دیا ہے. اب سے کوئی ایک گھنٹہ قبل فوج کے جو دستے ہیں، تازہ دم دستے، وہ اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں. ان کو پارلیمنٹ ہاؤس اور دیگر جو عام عمارتیں ہیں وہاں تعینات کر دیا گیا ہے. اگرچہ عمران خان اور طاہر القادری دونوں کا یہ کہنا ہے کہ، اور اپنے حامیوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریڈ زون میں جو داخلہ ہوگا وہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے، وہ کسی عمارت پر قبضہ نہیں کریں گے، اور ان کا یہ جو بھی احتجاج ہے یا دھرنا ہوگا یہ پرامن ہوگا. لیکن حکام، خاص طور پہ وفاقی حکومت میں شامل جو عہدیدار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے سے قبل اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ان کو جس جگہ اجازت دی جائے گی وہاں صرف وہ دھرنا دیں گے، اور وہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوں گے.
اچھا، ایک یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی طرف سے آپ اس وقت بھی کیا کوئی ریڈ زون کی طرف جانے کی صورت نظر آ رہی ہے، کوئی نقل و حرکت جاری ہے، یا یہ کہ جیسا کہ عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ پہلے سب سے آگے وہ جائیں گے اور اس کے بعد شروع کیا جائے گا، تو یہ کس وقت ہے، امکان اس کا کس وقت ہے جب انہوں نے آغاز کرنا ہے، اس کا کوئی ٹائم لائن انہوں نے بتائی ہے اس کے؟
کل تو یہی کہا گیا تھا کہ کوئی شام 6 بجے کے قریب وہ ایسا کریں گے. طاہر القادری کا خطاب بھی کوئی 7 بجے کے قریب ختم ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس طرف مارچ کریں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان کا اب بھی اپنے حامیوں سے خطاب جاری ہے، لیکن اس وقت کا تعین کہ وہ کس وقت ریڈ زون کی طرف مارچ کریں گے ابھی تک طے نہیں ہے، لیکن بظاہر اسی صورتحال سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ریڈ زون جا سکتے ہیں. یہاں ایک عام بات یہ ہے کہ جو دونوں جماعتیں جس جگہ دھرنا دی ہوئے ہیں وہ ریڈ زون سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ان کے راستے میں خاردار تاریں اور کنٹینرز کھڑے ہیں، جبکہ پولیس کے دستے ہیں، اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ بھی ان کے راستے میں ہوں گے.
بہت بہت شکریہ اشتیاق، آپ سے ہماری بات پھر بھی ہوگی، تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم اپنے سننے والوں کو پروگرام کے علاوہ بھی آگاہ کرتے ہیں اپنے نیوز شوز کے اندر. تو بہت بہت شکریہ اشتیاق، آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے، ابھی اس سے ہم کچھ ساؤنڈ بائٹس کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے، وہ سنواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون سے وابستہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم اور سیکورٹی امور کے تجزیہ کار اکرام سہگل. السلام علیکم جی. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کے روز ایک ہنگامی نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں
حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کی ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی جائے. تو انڈر 131 اینڈ انڈر 245 فوج کو بلایا جا سکتا ہے. یہ فوج کو ہم نے کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں بلایا, ٹو پروٹیکٹ دی ریڈ زون, جس کی ہماری بین الاقوامی obligations ہیں. سو اٹ از undertaking a constitutional internal security responsibility. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور اس میں کوئی سیاسی کاروائی کا تعلق نہیں ہے.
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے اور اسلامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے یہ تازہ ترین بیانات میں کہا گیا کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہوں گے اور ہر صورت پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی کشیدگی میں فوج کسی طرح بھی ملوث نہیں. آئیے سنتے ہیں.
آپ کو واضح طور پہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان فوج کا کھیل نہیں ہے, اور میں یہ فل ریسپانسبلٹی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. پاکستان فوج اگر کوئی کھیل کھیل رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی ہے, پاکستان فوج اس کے پیچھے نہیں ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے درمیان منگل کی سہ پہر ایک اہم ملاقات ہوئی. اگرچہ اس کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا, لیکن سرکاری میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ ایک جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو پوری کی پوری تصویر ہم دکھاتے ہیں, جس کے بعد ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. تحریک انصاف اور کے تازہ بیانات کے بعد سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا. کم کرنے کے لیے حزب مخالف اور حکمران جماعت کے قانون سازوں نے عمران خان اور طاہر القادری سے رابطوں کی کوشش بھی کی, لیکن یہ سود مند ثابت نہیں ہوئی. قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما خورشید شاہ کی قیادت میں منگل کی صبح 10 اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس ہوا, جس میں سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششوں پر اتفاق کیا گیا. خورشید شاہ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ہم نے اپنی مکمل حجت پوری کی ہے. جتنے بھی 10 جماعتی ہمارے جماعتی لیڈرز ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں, ہم نے اس کے بعد بیٹھ کے ابھی میٹنگ کی اور یہ بات ہماری طے ہوئی کہ ابھی کسی بھی وقت ہم یہ بات کو ختم ابھی بھی نہیں کرتے. ہم انتظار کریں گے کہیں کسی وقت بھی عمران خان صاحب کی طرف سے یا طاہر القادری کی طرف سے کوئی میسیج آ جائے ملاقات کے لیے, تو ہم جتنی جماعتیں ہیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
اور خورشید شاہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے سیاسی جماعتوں کی ضمانت پر عمران خان کو اس آزادی مارچ کی اجازت دلوائی تھی. اور آخری ساؤنڈ بائٹ ہمارے پاس اس سلسلے میں ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی. وہ کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں داخلے سے عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص پر منفی اثرات مرتب ہوں گے.
آپ کیا میسج دے رہے ہیں ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بلیک میل ہو گئی ہے 50,000 آدمی یا 40,000 آدمی, وہ تو انہوں نے 25-30 لاکھ دونوں نے مل کے لانے تھے, جتنے لائے ہیں آپ بہتر جا جائیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. تو یہ کوئی روایت اچھی نہیں ہوگی. ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وطن کی انا کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی انا کا مسئلہ ہے, یہ ریاست کی انا کا مسئلہ ہے. ہم لوگ میٹر نہیں کرتے, ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے, پرسوں کوئی اور ہوگا, تو یہ ہم میٹر نہیں کرتے. یہ آپ کی وطن کی انا کا مسئلہ ہے اور وطن کی انا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا.
یہ تھے وزیر دفاع. اور آئیے اب اس ساری صورتحال کا تفصیلی تجزیہ حاصل کرتے ہیں ان تمام بیانات کی روشنی میں اپنے ماہرین سے. تو جناب قیوم آپ سے میں شروع کروں گی. پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس سارے عمل کو اس سارے تناظر میں کس طرح آپ دیکھیں گے جبکہ ڈیڈ زون کا علاقہ فوج کے حوالے کر دیا گیا, کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یہ؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے مسائل تو ہیں, اندرونی بھی گمبھیر مسائل ہیں اور خطے کے بھی مسائل ہیں جن میں پاکستان گھرا ہوا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اکانومی, انرجی, ملیٹنسی, اس کے اوپر تو سارا معاملات چل رہے ہیں. لیکن مسئلہ ابھی صرف یہ ہے کہ ان دو پارٹیز نے وہاں سے یہ جلوس نکالنے کی کوشش کی تو پہلے گورنمنٹ ریلکٹنٹ تھی کہ ہمیں اس کی کوئی گارنٹیز ملیں. پھر بڑی بہت سے لوگ پڑے اور دونوں جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں جلوس نکالنے دیں, ہم پیسفل رہیں گے, ہم ریڈ زون میں بھی نہیں جائیں گے. اور ان کو نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ان کو پوری اسسٹنٹ دی گئی. جب یہ یہاں پہنچے تو پھر گول پوسٹ چینج کرنے شروع کی. جب یہ انہوں نے دیکھا, ان کا یہ امپریشن یہ تھا کہ جب یہ پہلی بات تو یہ بھی کہ ہمارا 10 لاکھ کا جلوس نکلے گا لاہور سے, تو جو ہی وہ نکلے گا گوجرانوالہ تک پہنچے گا تو اتنے میں آرمی ٹیک اوور کر لے گی تو ہمارا مطلب حال ہو جائے گا. وہ جلوس بھی نکلا, 11 گھنٹے وہاں لگ گئے اکٹھا کرتے کرتے, لوگ رہ گئے, 5-1 ہزار بندے آگے آئے شہروں سے گزرتے ہوئے. پھر ان کا یہ تھا کہ جب ہم ادھر داخل ہوں گے تو شاید کچھ ایکشن ہو جائے. افواج پاکستان, پاکستان کا ایک بڑا ہی مایا ناز ادارہ ہے اور ہماری جو قیادت ہے ابھی وہ سمجھتی ہے کہ ملک کی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے ابھی پیچھے یوم شہدا پہ کہا کہ پاکستان کی بقا کا دار و مدار جمہوریت کی مضبوطی اور آئین کی پاسداری میں, تو وہ اس لائن پہ چل رہے ہیں. وہ کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بننا چاہتے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ابھی یہ جو ریڈ زون ہے ایکچولی یہ کیا ہے, یہ حساس اداروں کا ایک ایریا ہے جہاں بلڈنگز ہیں, جہاں آپ کے سفارت خانے ہیں دوسرے ممالک کے. عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ہم سفارت خانوں کو کچھ نہیں کہتے, ہم کسی بلڈنگ میں نہیں جائیں گے, ہم پر امن رہیں گے, لیکن ان کی ان باتوں پہ یقین کوئی نہیں کرتا چونکہ وہ صبح کچھ اور کہتے ہیں رات کو کچھ اور. اور کئی لوگ جو ان کے نیچے ہیں یہ ضروری نہیں وہ ان کی بات سنیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو پاکستان کے ایکسٹرنل اینیمیز ہیں جو پینیٹریٹ کرتے ہیں ہماری صفوں کے اندر, جو سیبوٹیئرز ہیں, وہ عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یا حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایسا درمیان میں کسی طرف سے کشوشا گولی کوئی پسٹل کا فائر کر کے تو ایسی سچویشن کریٹ کرنے دے, تو پھر کون کس سے پوچھتا رہے گا کہ اس کا ذمہ دار کون
تھا؟
دیٹ از دی ریزن کہ حکومت نے ان کو کہا. لیکن چونکہ وہ ایڈم تھے تو حکومت نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اب یہ کہا ہے کہ ان بلڈنگز کی پروٹیکشن, یہ کو انہوں نے کو ہینڈ اوور اپنی ساری بتانی نہیں کی, ان بلڈنگ حساس علاقوں کی پروٹیکشن افواج پاکستان کی آئین کی پروویژنز کے نیچے وہ کر دی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ آگے آئیں گے تو ابھی یہ ڈائلاگ پھر کریں گے. آگے پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہیں, سیکنڈ لائن فورسز بھی ہیں اور پھر افواج کا بھی ہے, تو آئی ہوپ کہ گڈ سینس ول پریویل ایٹ سم ٹائم. لیکن عمران خان کا ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو فیس سیونگ چاہیے. اگر یہاں سے وہ واپس لوٹتے ہیں تو قوم کیا کہے گی کہ آپ نے 2 ہفتے پوری پاکستان کو یرغمال بنایا, آپ کی اسٹاک ایکسچینج نیچے گئی, آپ نے پرائم منسٹر کو آلموسٹ نیکڈ ابیوزز دی, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سیاست کرنے کا. آپ کی اپنی سیٹیں ہیں 32 یا 34 گڈ, آپ کو اس لیے آپ کو ایک صوبہ دیا گیا ہے, اس صوبے میں آپ اپنی گڈ گورننس کو شو کریں اور بہترین نمونہ دیں اور اگلے الیکشن میں ڈائریکٹس کے تھرو آپ جیتیں
جی.
اور اگر کوئی اصلاحات کرنی ہے تو وہ مطالبات جائز ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کیے جائیں
جی. شکریہ جناب صاحب. یہاں پہ ایک اور سوال ہے وہ میں آپ سے ابھی اس کے بارے میں بھی کرتی ہوں, کیونکہ پاکستان کے بارے میں جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں سامنے, احتجاج آتے ہیں, دھرنے آتے ہیں, تو اس کے بارے میں ایک خاص طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہوگا. اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گی, لیکن پہلے مجھے اکرام سہگل صاحب سے بات کرنی ہے. سر, آپ سیکیورٹی امور پر آپ کی بہت گہری نظر ہے. بعض ناقدین کے خیال میں, بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ فوج کو کسی بھی طرح اس کا ایک اس میں شامل کرنے کی یا انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جیسا کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ظاہر آئین کی شک کے تحت کہ وہ صرف تنصیبات کی حفاظت کریں گے, تو کیا یہ تنصیبات کی حفاظت کوئی اور جو رینجرز ہیں, جو پولیس کی اتنی بھاری نفری ہے, وہ سارے لوگ مل کر نہیں کر سکتے تھے؟
پہلے تو ایک بات واضح کر دوں کہ ریڈ زون جو ہے نا جی, یہ اس کی کوئی ایمبیگوٹی ہے. ریڈ زون وہ علاقہ کہلاتا ہے جو روڈ کے پار پارلیمنٹ, ڈپلومیٹک انکلیو, سپریم کورٹ, پرائم منسٹر ہاؤس, گورنمنٹ سیکرٹریٹ, وہ پورا علاقہ اس کو ریڈ زون کہلاتے ہیں. کچھ اس طرف ہے, سرینا کی طرف علاقے ہیں جہاں پر کچھ اور گورنمنٹ ادارے ہیں, اس کو بھی آپ اس روڈ کو ریڈ زون سمجھتے ہیں. ڈی چوک جس کو یہ کہتے ہیں, یہاں پر پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں اور پیسفل پروٹیسٹ ہوتے رہے. یہاں پر کبھی بھی ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے جہاں پر پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہوا. دیکھیے ایک جمہوری بولتے ہیں نا کہ ایک رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری رائٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب بھی دیتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو لاہور سے نہیں نکلنے دے. پھر جب لاہور سے نکلے تو انہوں نے بولا جی کچھ لوگ نہیں ہیں. پھر ان کو ٹانٹ کرتے رہے, ان کے جو لوگ ہیں جس طرح پرویز رشید ہے یا خواجہ آصف ہے یا سعد رفیق ہے, یا آ کے ان کو ٹانٹ کرتے رہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ 5,000 آدمی لے آئے, 10,000 آدمی لے آئے. دیکھیے ابھی ایک حقیقت ہے, حقیقت یہ ہے کہ میں ایسٹیمیٹ تو نہیں کر سک رہا ہوں, لیکن کافی اچھی نفری طاہر القادری کے ساتھ, اور جو بڑی ڈسپلنڈ ہے اور ایموشنلی چارج تھوڑی ہے عمران خان کے ساتھ, اور یہ کوئی بھی کر لیں یہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے. کیونکہ یہ اگر کوئی کوشش کرتے مداخلت کی تو یہاں پہ گڑبڑ ہوگا, اور آئی تھنک یہ گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ گڑبڑ ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلے تو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو روکنے کے لیے, پھر آرمی چیف نے ان کو مشورہ دیا, شہباز شریف صاحب اور چوہدری صاحب گئے وہاں پہ آرمی چیف سے ملے, آرمی چیف نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو رائٹ ہے, ان کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے دیں, اور ہم آپ کو یہ ضرور وہ دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ آپ کی جو سینسٹیو انسٹیٹیوشنز اس کو پینیٹریٹ نہیں ہوتے جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو جنرل صاحب نے ایک بات کی نا, جی نان پولیٹیکل ایکٹر جو ہیں جیسے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, اگر وہ بیچ میں آ جائیں اور وہ کوئی ایک ڈسٹربنس کریٹ کر دیں تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے کہ میٹرز کین گو آؤٹ آف کنٹرول. اس کے لیے انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ فوج جو ہے اس کو تعینات کیا ہے ریڈ زون کے اندر, وہ فینس کے باہر نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ میں بھی جا کے دیکھیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فینس کے اندر کی طرف ہیں, وہ گورنمنٹ سیکرٹری کے اندر کی طرف ہیں, وہ سپریم کورٹ کے اندر کی طرف ہیں, اور آبویسلی جو پولیس کی نفری ہے وہ ڈینجر یہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں تاکید کر کے, اور یہ بات دیکھیے آپ ذرا نوٹ کر لیں, ڈینجر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت لوگ سول کلوتھ میں پولیس کو یہاں پر تعینات کیا ہے. اب سول کلوتھ میں جب آدمی کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ کہاں کا یہ پولیس والا ہے, دہشت گرد ہے کون ہے, لیکن اگر وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں تو پھر پرابلم آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیے ان کا رائٹ ہے, ہاں یہ ضرور بات ہے, اگر انہوں نے ایک گارنٹی دیا تھا کہ ہم اس سے آگے نہیں جاتے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس گارنٹی کو ضرور وہ اس بات پر عمل کرتے. لیکن چلیے پالیٹکس ہے, پالیٹکس آپ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں, اور یہ کل بات یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ڈی چوک پہنچے پھر گورنمنٹ ان کو کیا دینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ یہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. عمران خان کے لوگ تو ہوں گے, نفری کم ہوتی جائے گی بڑی ہوتی جائے گی, لیکن طاہر القادری کی بڑی ڈسپلن لوگ ہیں وہ وہاں پر قائم رہیں گے, وہ ریزولوٹ لوگ بھی ہیں اور ریزیلینٹ لوگ بھی ہیں, اور ان کی لوجسٹک بہت ٹھیک ٹھاک ہے, ایڈمنسٹریشن بہت ٹھیک ٹھاک ہے, کھانا پینا آ رہا ہے, اور وہ وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ان کی ڈیمانڈ کوئی نہ کوئی وہ نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سینسبل لوگ جیسے جنرل قیوم ہیں سینسبل آدمی ہیں, اور ان کو چاہیے ان جیسے ان کو مشورہ سننے کے لیے, اور ان کو یہ بولے نا اس کو تھوڑا سا ایئر آؤٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ جو ہاکس ہے آئے دن خواجہ آصف کچھ بول رہا ہے, سعد رفیق کچھ بول رہا ہے, پرویز رشید کو تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا بولتا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کرنی چاہیے, کوئی نہیں چاہتا کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس طرح اترے, اور ہم نہیں چاہتے کہ پرائم منسٹر نواز شریف اس طرح ریزائن کریں.
جنرل صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ناقدین کا خیال عام طور پر یہ ہے کہ فیصلے بہت تاخیر سے ہونے کی وجہ سے صورتحال اس حد تک آ پہنچی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی اکرام سہگل صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ بعض وزراء حکومت کے اندر اس طرح سے ہیں جنہوں نے کافی اشتعال انگیز بیانات دیے جس کی وجہ سے صورتحال کو سنبھالنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں.
دیکھیے دیکھیں میں بالکل سنسیئرلی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اکوموڈیشن دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز ان کے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ ان کی لینگویج وہ ہوسٹائل ہوتے ہیں, تو آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, حکومت کرنے والوں کو اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ انہوں نے یہ حلقوں کی بات کی, اور ان کا الیکشن سے پہلے آپ ان کی ٹی وی انٹرویوز دیکھ لیں, ہی واز مور دین 100% شور کہ میں سونامی لے کے آ رہا ہوں اور میں 2/3 میجارٹی لوں گا اور سویپ کروں گا, اور کئی چینلز پہ تو انہوں نے شرطیں لگانے کی بات کی کہ میں آپ آ کے دیکھنا, لوگ کہتے تھے کہ آپ کی 25-30 سیٹیں ہوں گی, بہت اچھا ہوگا, دیٹ ول اگین بی این آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, ہی سیڈ دیئر از نو کوئسچن. اچھا ابھی یہ ریکنسائل بھی کر سکے تھے اس کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے میاں صاحب نے کہا کہ ہم ملتے ہیں, عمران خان نے کہا کہ آپ آئیں تو میرے پاس آئیں, مجھے گھر پہ ملیں, تو وہ میاں صاحب ادھر ان کے گھر پہ چلے گئے. ان کا وہ جو الیکشن کمپین کے بعد بھی جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں اسٹیج سے انفارچونیٹلی گرے تھے, میاں صاحب ان کے پاس گئے, شہباز شریف صاحب ان کے پاس گئے. دیکھیں حکومت ان کو انگیج کرتی رہی ہے. ابھی جو ان کے ایڈوائزر ہیں ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں وہ اور چودھری شجاعت صاحب, یہ سارے دے ہیو بین بینڈنگ بیکورڈز کہ ہمیں مسلم لیگ نون میں شامل کریں کسی طریقے سے. وہ ہوتے تو آج وہ عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہوتے یا حکومت کے اندر ہوتے اور وہ اپنے کر, لیکن جب ان کو وہ نہیں ملی اور شیخ رشید صاحب کو فار ایگزامپل ادھر سے ووٹ ملے, ادروائز ضمانت ضبط ہو جانی تھی, تو تحریک انصاف کے ووٹوں سے وہ ساتھ آگے. ابھی وہ بھی ساتھ ایڈوائز ان کو یہی کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے عمران خان کی سنسیریٹی پہ ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے, وہ ہمارے بڑے کرکٹ سٹار رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی ہی از ویل میننگ, ہی وانٹس کہ سسٹم میں پازیٹیو تبدیلیاں لائی جائیں, جو 20 کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو سسٹم اپلائی رکھے ہیں جس میں انٹروینشن بھی ہوتی رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہم پچھلے 67 سالوں میں وہ چیزیں نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے. لینڈ ریفارمز از ون تھنگ, فار ایگزامپل لینڈ کا اوپر ریونیو ٹیکسز کی ایک اور بات ہے, اور بہت انصاف کا نظام ہے, رول آف لا ہے, بہت سے کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے سوئٹزرلینڈ میں ادھر ادھر پیسے پڑے تجھے ملی, اس کو چینج کرنا ہے. لیکن اس کو چینج کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ فوج کو لے اور ان کریں اور پھر آپ پیچھے چلے جائیں, اور دوسرا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ نہ ملے تو آپ کہیں نہیں میں جو کچھ فیصلہ کروں گا. ابھی آج طاہر القادری صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے اپنی اس میں, وہ انہوں نے کہا ہم نے ایک پیپلز پارلیمنٹ ہے ہماری یہ, اور وہ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پیپلز ریپرزینٹیٹو بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا اچھا بتائیں ہم اندر جائیں گے, انہوں نے کہا یس جائیں گے, اور وہ سارے ان کے اپنے مدرسوں کے اپنے ڈیڈیکیٹڈ, وہ ایک عالم ہیں, وہ ایک خطیب ہیں, وہ بڑے امپریسو مبلغ ہیں, ان کے پیچھے عقیدت بھی بہت سے لوگوں کی ہے
جی.
وہ ساتھ سارے اتنے دنوں سے وہ بھی لوگ ہو گئے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یس حکومت کے فالٹس ضرور ہوں گے, حکومتیں غلطیاں کرتی رہی ہیں, یہ حکومت بھی غلطیاں کر رہی ہوگی, ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایکشن جلدی ہونے چاہیے اور پھر لوگوں کو انگیج رکھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ ریئیکشن جو آپ کے سامنے آ رہا ہے
یہ ویسے جنرل صاحب, یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ پاکستان میں یہ جو اب سیاسی کلچر سامنے آیا ہے اس میں کسی ایک فریق کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی نے زبان غلط بولی ہے, ہر طرف سے یہی ماحول ہے, چاہے وہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بولنے والے نمائندے ہوں یا پاکستان کی اپوزیشن کی طرف سے بولنے والے نمائندے ہوں, کافی کم یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک خاص حدود جو ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے. تو جن صاحب آپ کا بے حد,
آپ کوئی بھی ہائیسٹ ریگارڈ فور یو, مجھے آپ بتائیں, دیکھیں ہمارے آف کورس کچھ لوگوں نے کچھ بیانات جو دیے اور وہ بے وقت کی بات ہے, میں نے شروع میں اس کو کوالیفائی کیا, میں یہ نہیں کہتا, ہمارے سیاسی کلچر کے اندر یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایسے ایسے الزامات وہ ہماری حکومت نہیں لگائے, دوسرے لوگ لے کے آ گئے, جوڈیشری کے وہ جو ان کے ہمارے خان چودھری صاحب کا بیٹا
جی,
ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور قانون اور آئین کی پاسداری کے اوپر حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. یہ سب دو دفعہ پہلے بھی تھے, چلے گئے, ابھی ہیں, ابھی ان کی حکومت نہیں رہے گی تو کسی اور کی آئے گی, اس کی آئے گی تو پھر کسی اور کی آئے گی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں بیٹھ کے ڈائلگ کے ساتھ شائستگی کو نہ چھوڑتے ہوئے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے بہت زیادہ مسائل ہیں,
بہت زیادہ مسائل ہیں,
مل نہیں ہو سکتے
ان ساری چیزوں کے. بہت بہت شکریہ جنرل قیوم ہمارے ساتھ تھے. جنرل صاحب میرے پاس وقت اس کا ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس اور بہت ساری سیگمنٹس ہیں, مجھے کوئک کامنٹس اپنے باقی ایکسپرٹ سے بھی لینے ہیں. اکرام صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی صورتحال جس نحس پر پہنچ چکی ہے, کیا وہاں ایک اب جگہ بند آ گئی ہے جس کو کہتے ہیں بند گلی آ گئی ہے, کسی نوعیت کی پیش رفت یا مفاہمت کا ابھی بھی امکان کوئی دیکھتے ہیں؟ اب ہم کوئک کامنٹس لیتے ہوئے میں آگے چلوں گی. جی
دیکھیے, ہماری جو بنیادی بات ہے نا جی, کہ وہ ہماری سسٹم جو ہے کہ بہت ڈیفیکٹو ہے. اب دیکھیے سسٹم جو ہوتی ہے, ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, وہ ایکچولی گراس روٹ لیول سے شروع ہوتی ہے. یہاں پر یہ ڈیموکریسی تو یہ لے آئے, لیکن لوکل باڈیز کیوں نہیں ہونے دیتے؟ لوکل باڈیز کی الیکشن اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ یہ فیوڈل سسٹم ہے, اور فیوڈل سسٹم میں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کہ فیوڈل سسٹم میں کوئی گراس روٹ لیول پر کوئی آ جائے اور گراس روٹ پر آ کے وہ بات کرے کہ یو نو کہ ہمارے یہ حق ہیں, ہمارے یہ حقوق ہیں, ہماری یہ وہ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنی گراس روٹ ڈیموکریسی پہلے ٹھیک کریں, اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ بار بار چوروں کو لے آئیں گے, لیکن میں یہ نہیں بولتا, کسی پر تاکید نہیں کرتا, لیکن ہے بہت یہاں پر سسٹم میں. آپ دیکھیں فیوڈلز ہیں, یہ جا کے ووٹ خرید لیتے ہیں, یہ ووٹ ٹیمپرنگ کرتے ہیں, ریگنگ کرتے ہیں کسی طرح کے. تو آپ جب تک اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک طرح نہیں کریں گے, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ دشواریاں انہوں نے جو دی ہیں اپنی ڈکلریشن آف ایسٹس, جو انکم ٹیکس ڈکلریشن اور ڈکلریشن آف ایسٹس میں اتنا فرق ہے, 80% آف دیم میں فرق ہے. تو آپ اگر پرجری لے لیں کہ بھائی انڈر اوتھ ڈکلریشن دیے, تو یہ اسی بات پر یہ سب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف ایک پاپولر لیڈر ہیں, اور پاپولر لیڈر آ سکتے ہیں, الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو گراس روٹ ڈیموکریسی جب تک آپ نہیں لاتے بیچ میں, اور سسٹم نہیں لاتے. اب دیکھیں ایک آدمی کمیونٹی لیول پر وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا, وہ جا کے سینیٹر بن جاتا ہے. یہ کس طرح کون سا سسٹم ہے؟ آپ کو سینیٹر آپ دیکھنے جا کے 50% تو آپ نے کبھی نام ہی نہیں سنا کبھی. کچھ پیسے دیتا ہے اپنی پارٹی کو اور جا کے کسی کو وہ آگے الیکٹ کرتا ہے سینیٹر. ٹھیک ہے, یہ اس میں ڈیفیکٹو بہت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر کیونکہ برادری ہے, سیکس ہے, تو فرسٹ پارٹ آف پوسٹ سسٹم یہ ڈیفیکٹو سسٹم ہے. یہ ضرور میجورٹی ووٹ سے, اگر کوئی میجورٹی ووٹ نہیں لیتا تو رن آف الیکشن ہوتی. لیکن اگر یہ الیکٹرل سسٹم ٹھیک کر لیتے اور اگر یہ مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈیموکریسی کے نیچے ہوتے ہوئے یہ ریفارمز ہم لے آئیں گے, جو انہوں نے ضرور ایک قدم آگے رکھا ہے, ایک الیکٹرل کمیٹی بنائی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ڈیموکریسی آ کے اچھی طرح رہ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں فوج کے کردار دیکھیں, زخم ٹیمپٹیشن ہے. فوج نے ان کو ٹھیک ایڈوائس دی ہے کہ جی آپ ان کو اپنا جو ہے ڈیموکریٹک رائٹ دیں, ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ نہیں ہونے دیں گے.
بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ابھی ہمیں یہاں سے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب نے اور محسن ظہیر صاحب نے. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید میں آپ کو کہتی ہوں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی آپ دونوں سے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں, کیونکہ ابھی ہمیں ایک رپورٹ بھی چلانا ہے, کافی ہمارا طویل ڈسکشن ہو گئی, کوئک کامنٹ کیجئے گا. پہلے بریگیڈیئر صاحب, آپ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال آپ دیکھتے ہیں, سیاسی منظرنامہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, عام طور پر یہ بات ہوتی جیسے کہ ہمارے دونوں تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم میں خرابی ہے, سسٹم میں خرابی کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے جو کہ ایک کوئک سسٹم میں بدل سکے, اس کو بہتر طور پر لایا جا سکے؟ کیونکہ برائیاں تو جب اس کی خامیوں کی اور نقائص گروانے کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ ہے, کہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے؟
سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمیں ایک بہت ہی لانگ ٹرم قسم کا پلان بنانا پڑے گا. اس طرح سے میں اس صورت کے حال کو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک آپریشن چل رہا تھا زرد اظہر, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور آپریشن چل پڑا ہے جس سے میں تو کہوں گا کہ یہ زرد سیاست ہے, جو کہ پاکستان کے اوپر ایک بہت ہی
بجلی کی طرح گری ہے. اور یہ زرد جو ہے یہ خود ہمارے سیاستدانوں نے ہی لگائی ہے. جب نواز شریف صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سچویشن بلڈ اپ ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اپنے جو ڈیمانڈ ہیں ان کو وہ بار بار دہراتے جا رہے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پولیٹیکلی وہ ہینڈل کرتے. جب انہوں نے پولیٹیکلی اس کو ہینڈل نہیں کیا تو عمران صاحب نے آہستہ آہستہ وہ اینٹے کو ریز کرتے گئے, وہ جو اپنے ڈیمانڈ ہے ان کو بڑھاتے گئے, اور اس طرح سے اب یہ ہو گیا کہ اب ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پہ اب ایک آلموسٹ ڈو اور ڈائی یا بریک ڈاؤن والی ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے, اور اب گورنمنٹ کو فوج کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے, انہوں نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا ہے. میرے خیال میں فوج نے ان کو بہت ہی صحیح مشورہ دیا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, اس کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے, آپ ان کو جانے دیں, یہ جا کر اپنی بھراد دل کے نکال لیں تو اس کے بعد معاملات کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے.
اچھا شکریہ برگیر صاحب. محسن ظہیر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. محسن صاحب آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ایک پاکستانی ہیں, پاکستانی امریکی ہونے کی حیثیت سے اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے, بہت دنوں سے سیاسی منظرنامہ ایک عجیب شکل کے اختیار کرتا ہے, عوامی تحریک اور تحریک انصاف دونوں کے دھرنے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں, جسے کہنا چاہیے بہت حد تک دارالحکومت بند ہوا پڑا ہے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو بیرون ملک مقیم ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس پر امریکہ سمیت جو پوری دنیا میں پاکستانی ہیں ان کو بڑی گہری اور شدید تشویش ہے, اور یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں یہ ویسے بھی ذرا زیادہ حساس ہوتے ہیں ملک سے دور رہنے کی وجہ سے, ملک سے ان کے دلوں میں جو ملک کی محبت ہے وہ قدرتی طور پر ذرا زیادہ بڑھتی ہے, اور جب بھی کوئی معاملات وہاں پر خراب ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو تشویش بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے یہ بھی اسی طرح پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ ہے جس طرح پاکستان میں پاکستانی قوم سیاسی طور پر ڈیوائڈیڈ ہے, لیکن ان میں جو ایک قدر مشترک جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ حالات کے حوالے سے تشویش ہے. اوورسیز پاکستانی اس وقت شدید تشویش میں مبتلا ہیں, اور وہ جہاں تک ان سیاسی جماعتوں کے مطالبات کا اور ان کی جو تحریک اور مہم جاری ہے اسلام آباد میں وہ ایک طرف ہٹ کے ان کو زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی امن و امان کی صورتحال یا کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو جائے, یا کوئی خدا نخواستہ ملک میں جو جمہوری نظام ہے وہ ڈیزیل نہ ہو جائے, اس حوالے سے بھی تشویش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں میں سے بہت سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کہ عمران خان اور طاہر القادری کے اس موقف کے حامی ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام میں اصلاح ہونی چاہیے, اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سارا عمل جو ہے, یہ سارا پروسیس جو ہے, اس میں کسی بھی صورت میں جو ہے امن و امان جو ہے وہ اس میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے, ایک پورا امن طریقے سے ٹرانزیشن اگر ہو تو وہ ہو. اور اوور آل اگر میں آپ کو منظرنامہ پیش کروں باہر کا تو وہ یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں, تشویش میں مبتلا ہیں, اور ان کی حالات پر گہری نظر ہے, اور سب کے منہ پر ایک ہی سوال ہے, ذہنوں میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو وہ کیا ہوگا اس کا جواب تو ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ہر آنے والا لمحہ شاید ہمارے ذہنوں میں جو موجود سوال ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جواب وہ دے گا, اور اللہ کرے کوئی خیر کے جواب سامنے.
شکریہ محسن ظہیر صاحب. ہمیں ایک رپورٹ چلانی ہے, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ ٹھہریے, اس کے بعد ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ہماری کوشش تو یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک دونوں کے ساتھ ہماری بات ہوتی تاکہ ان دونوں کا موقف بھی سامنے آ سکتا, لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سننے والے جو پاکستان میں ہیں ان کو اپنے اگر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا ویسے ان کو معلوم ہو رہا ہے خبروں سے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رکن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا بہت ناممکن تھا. ایک دو لوگوں سے بات ہوئی لیکن ان کی آواز سنے جانے کے قابل نہیں تھی. ہم نے کوشش کی اور ہماری ساتھی نے عوامی تحریک کے سربراہ کی جماعت کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے میڈیا کے ترجمان عین الحق سے بات کی ہے, کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنے انقلاب مارچ کو ریڈ زون میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ایک ہی کاز کے لیے نکلے ہیں, ایک وقت نکلے ہیں, ایک ہی وقت پہ اسلام آباد میں پہنچے ہیں, اور اسلام آباد میں بھی جا کر وہ بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب انہوں نے پراؤڈ کیا ہوا ہے, اور وہاں پر بھی جو اسٹریٹجی بن رہی ہے وہ بھی تقریباً ملتی جلتی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ عمران خان نے کل اعلان کیا تھا ریڈ زون کی طرف جائیں گے, اسی طرح آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی وہی قریب قریب کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے, تو اب وہاں بیٹھ کے جو ڈسیزن بھی ہو رہا ہے تقریباً وہ بھی ملتا جلتا ہے. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ دونوں شاید مل کر یہ آگے بھی بڑھیں۔
مسلم لیگ نون نے آپ کی جماعت پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے دو کمیٹیز جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں، کسی کمیٹی نے آپ کی جماعت سے کوئی رابطہ ابھی تک کیا ہے؟
ان کی طرف سے کل ایک جو پارلیمانی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی، حیدرآباد، یہ لوگ کل آئے تھے کے دھرنے میں، لیکن ان سے کوئی ایسا بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن انہوں نے بھی جانے کے بعد جو اعلان کیا وہ یہی تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ہم تو یہاں چیک کرنے آئے تھے اور دیکھنے آئے تھے اور ملنے آئے تھے اور ماحول دیکھنے آئے تھے۔ تو اس کے علاوہ اس وقت تک کوئی اور رابطہ تو ہوا نہیں ہے، لیکن اگر رابطہ ہوتا بھی ہے تو اب وہ کسی ایسی کمٹمنٹ پہ نہیں ہوگا جو کہ عوام کے لیے ناقابل قبول ہو، کیونکہ جو پاکستان عوامی تحریک ہے اس نے اس وقت اس کاز کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ 22 لوگوں تک یہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور 25,000 کے لگ بھگ لوگ اس وقت بھی تھانوں میں اریسٹ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھروں میں گھس کر لوگوں کو ہراساں کیا اور عورتوں کی جو بے حرمتی کی اس کی انتہا نہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسے ماحول میں جبکہ انہوں نے اپنی طاقت کا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا تو اس کے بعد اب صرف مذاکرات کے ساتھ خاص کر ڈاکٹر دارالقادری اور ان کے اتحادی واپس آ جائیں۔
عین الحق صاحب، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کب تک احتجاج جو ہیں وہ جاری رکھیں گے؟ اور اگر آپ ریڈ زون میں بھی داخل ہوتے ہیں اور اس صورت میں بھی آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر آپ لوگوں کا اگلا قدم کیا ہوگا؟
دیکھیں میڈم، ہر چیز کی نا بیسیکلی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی جمہوری معاشرے موجود ہیں وہاں جب کوئی احتجاج ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو کہ حکومت کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے اور وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باشعور معاشروں کے اندر جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ریزائن کر دیتی ہے۔ اگر کسی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر کافی لوگ مر گئے، یا کوئی اور کوئی کشتی ڈوب گئی اور اس کے اندر لوگ مر گئے، تو حالانکہ وہ قدرتی آفات کے اندر بھی شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھے معاشرے اور جمہوری معاشروں کے اندر وزیر اعظم یا اس وقت کا جو بھی حکمران ہو وہ ریزائن کر جاتا ہے کہ میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکا یا وہ انتظامات نہیں کر سکا اس کو کم کیا جا سکے۔ لیکن پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جس کو یہ جمہوری معاشرے کا نام دے رہے ہیں، نام نہاد جمہوری معاشرہ یا نام نہاد جمہوری حکومت، تو انہوں نے جب پوری عوام ان کے خلاف ہو چکی، پوری جماعتیں ان کے خلاف ہو چکی، پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک سال تک اپنا احتجاج بلند کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب جمہوری معاشروں کے اندر بات نہ سنی جائے، عوام کی بات کو ویٹج نہ دی جائے، تو یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری میرے خیال میں 100% حکمرانوں کے اوپر جاتی ہے۔ آج بھی جب آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تو آرمی چیف نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ریڈ زون میں لوگوں کے داخلے سے قبل کوئی سیاسی حل نکالیں، اور اگر آپ کو ایک سٹیپ پیچھے بھی جانا پڑے حکومت کو تو آپ وہ سٹیپ لیں۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ہٹ درمی کس حد تک ہے کہ وہ اپنے جھوٹے اقتدار کو بچانے کے لیے غریب عوام کو کس طرح کچلنا پسند کرتے ہیں لیکن اقتدار سے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتے۔
ایک جو ہاں آپ لوگوں کی شکایت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت کی پاکستان کے موجودہ نظام سے، وہ یہ کہ وہاں پہ قانون تو موجود ہیں لیکن اس کی یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریڈ زون ہے وہاں پہ 245 آرٹیکل جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ آپ لوگ جب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ خود بھی جن کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اس لوگوں میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں؟
تو ایسا جمہوری معاشرہ جس کے اندر بات چیت کی یہاں تک بھی آرڈر نہ ہو اور بیریئرز ہٹانے کی آر کے اندر وہ 14 لوگوں کو شہید کر دیں، 80 لوگوں کو زخمی کر دیں، آج وہی لوگ سامنے آ جائیں اور آگے یہ کہیں کہ ہم نے بات چیت کے ساتھ آپ کے معاملات اب حل کرنے ہیں، تو ہر بات کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو خود اس وقت پتا ہوگا کہ لاہور سیشن کورٹ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔
جی،
تو سیشن کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد بھی ہمارے FIR نہیں کاٹی گئی بلکہ ہمارے وکیل کے دفتر میں گھس کر زبردستی اس کے کمرے سے جو بھی ڈاکومنٹیشن تھی اس کیس کے ریلیٹڈ وہ اٹھا لی گئی ہے اور چوری کر لی گئی ہے. تو یہ وہ جمہوری معاشرہ ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہے. یہ اگر قانون کی پاسداری ہے, رہا دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا کہ ہم کراس کریں گے تو ہمارے اوپر کیا لگے گا, اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آئین کی بالادستی, اس قانون کی بالادستی اور ریاست کی رٹ منوانے کے لیے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے قربانی دینی پڑے گی,
اور چاہے اس کے لیے آپ کو قانون کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ کرنا پڑے.
اس میں قانون کی خلاف ورزی اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بھی بالا تر ایک چیز ہے اور وہ ریاست کی رٹ ہے اور وہ عوام کے حقوق کا تحفظ اور حصول ہے. اگر عوام کے حقوق اس کو نہیں مل رہے, آرٹیکل 9 سے 32 آرٹیکل آئین کے اس وقت معطل ہیں جو عوام کے ریلیٹڈ ہیں, ان کی بحالی ممکن نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ صرف ریڈ زون کراس کر لینا ایک قانون کی کون سی خلاف ورزی ہو جائے گی, جبکہ یہ تو آئین کو معطل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسمبلی کو فوری تحلیل کیا جائے, وزیراعظم ریزائن کرے اور نئی قومی حکومت قائم کی جائے.
کہ بہت شکریہ عین الحق صاحب.
یہ ہمارے ساتھی شہناز نفیس تھیں اور وہ بات کر رہی تھیں ڈاکٹر قادری کی جماعت پاکستان عوامی تحریک کے میڈیا ترجمان عین الحق سے. اس سے پہلے آپ نے حکومتی موقف بھی سنا, آپ نے مختلف رہنماؤں کی ہم نے آپ کو گفتگو بھی سنوائی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج کے تجزیہ کاروں سے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے نظام کو واقعتاً بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں کئی نقائص ہیں جن کو دور کرنے کے لیے مرحلہ وار یا سلسلہ وار کام کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف سے بار بار کوششوں کے باوجود ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. باہر طور یہ وہ مطالبات تھے جو عین الحق صاحب بتا رہے تھے, جن پر یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے مطالبات اسی بنیاد پر کر رہی ہیں. تو آگے کی صورتحال کے بارے میں جیسے جیسے ہمارے پاس تازہ خبریں آتی جائیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے. آئیے اب پروگرام میں ایک چھوٹی سی ہم آئی ڈی لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور آئیے اب ہم کوئک کچھ سوال کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. امریکی ریاست مزوری کے علاقے سے فرگوسن کی خبر سے ہم شروع کرتے ہیں, جہاں پر ایک سیاہ فام نوجوان کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہرے اور احتجاج کرنے والوں کی پولیس سے جھڑپیں بھی جاری ہیں. پولیس حکام نے منگل کے روز کہا ہے کہ پیر کو رات دیر گئے بھی مظاہرین کی طرف سے پولیس پر خالی بوتلیں پھینکی گئیں اور بعض مقامات پر ان پر فائرنگ بھی ہوئی, لیکن ان کے بقول اہلکاروں کی طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. پیر کے روز صدر براک اوباما نے کہا تھا کہ فرگوسن میں نوجوان کی ہلاکت کی چھان بین اور تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اٹرنی جنرل ایرک ہولڈر بدھ کے روز فرگوسن جائیں گے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد بخاری ہیں جو اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, اس پر کام بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ معاملہ کافی طول پکڑ گیا ہے, آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ اس ساری صورتحال کی وضاحت کریں ہمارے ان سننے والوں کے لیے جو کہ حالات کو بہت اچھی طرح سے نہیں جانتے, یعنی امریکہ سے باہر.
جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے پہلی بات تو جو سمجھنی یہ چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جو ہم ایک نسلی واقعہ لے سکتے ہیں نسل پرستی کے پہ مبنی, کہ ایک سفید فام پولیس آفیسر نے ایک بلیک ٹین ایجر کو گولی ماری ہے اور اب اس پہ ہلاک کر دیا ہے, اور اس پہ پھر ایک ریئیکشن ہو رہا ہے, اور اس لیے وہ ریئیکشن اتنا شدت سے ہو رہا ہے اس شہر میں, یا اس شہر کے سین لوئس کا یہ مضافات ہے فرگوسن, کہ وہاں پہ ایک طرح کا کرفیو اور نیشنل گارڈز کو بھی بلانا پڑ رہا ہے اسٹیٹ کے گورنر کی طرف سے. تو جو پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تنہا واقعہ نہیں ہے, کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ بدقسمتی سے ایک پیٹرن ہے, ایک سلسلہ ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. ابھی کل پرسوں ہی اخبارات میں یہ ایک رپورٹ تھی, پچھلے 7 سالوں کا انہوں نے جائزہ لیا اور اس میں انہیں اندازہ ہوا کہ ہر ہفتے امریکہ میں ہر ہفتے 2 دفعہ کوئی ایک سفید پولیس آفیسر ہے وہ بلیک ٹین ایجر کو گولی مار کے ہلاک کرتا ہے. یہ کوئی 7 سال کی رپورٹ مرتب کی گئی اس کے مطابق. اچھا تو اس لحاظ سے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسزم کا ایشو ہے نسل پرستی کا اور اس کی مبنی تعصبات کا اور اس پہ مبنی ظلم اور ظلم کا یہ معاملہ اگرچہ امریکہ میں قوانین کے ذریعے روایات کے ذریعے بہتر ہوا ہے لیکن ابھی تک اس سوسائٹی میں موجود ہے اور بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ بہت سارے جو عالم ہیں اسکالرس ہیں اور نسل پرستی کے خاتمے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, تعصب کو ختم کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے, تو ابھی تک کیوں نہیں ممکن ہو سکا کہ اس پر کافی حد تک قابو پایا جا سکا ہو؟
اچھا جی,
کہاں پر کمی ہوئی؟
جی بالکل, میں اس پہ بھی آتا ہوں. اصل میں میں جو ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 15 سال تقریباً پہلے یہاں کولمبیا یونیورسٹی کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ جو تھے آئزن ہاور, انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کی تھی جو بہت امریکن جو انٹلیکچوئلز ہیں اور جو بزنس بہت ہائی لیول کی کمیونٹی ہے اور انٹلیکچوئل بھی دونوں طرح کے جسے ہم کہیں دائیں بازو کے یا لیفٹ, حالانکہ امریکہ میں اتنا نہیں ہے لیکن ریپبلکن یا ڈیموکریٹ یا انڈیپینڈنٹ. تو انہوں نے کچھ سال لگائے, ایک بہت اچھی زبردست کنسلٹیشن ہوئی بہت بڑے پیمانے پہ, بہت ہی اعلیٰ لیول پہ انٹلیکچوئل لیول پہ. تو انہوں نے ایک رزلٹ نکالا تھا اور وہ میں اس کی کچھ ایکسرسائزز میں جو بعد میں ہوئی ضمنی طور پہ اس میں میں بھی شریک تھا. انہوں نے کہا کہ امریکن سوسائٹی اگرچہ بے پناہ مسائل حل کیے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے قانون کی بالادستی ہے اور ہم آہنگی ہے اور اتنی ڈائیورس کمیونٹی رہتی ہیں, کہاں سے چلے تھے کہاں تک پہنچے ہیں, لیکن پھر اور بہت اس میں پلس چیزیں ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی 4 مسئلے ہیں جو ابھی تک سوسائٹی اور سوسائٹی کے مختلف عناصر جو ہیں وہ حل نہیں کر پائے. اس میں ایک ہے معاشی جو ناہمواری ہے, اکنامک انیکوالٹی ہے, اس میں ریسزم ہے, اس میں خاندان کی جو ٹوٹ پوٹ ہے, اور اس میں مذہب کا پبلک پالیسی میں جو مقام ہے. ان 4 مسائل پہ ابھی تک جو اس کو حل نہیں کر پائی. تو اس لیے ان کا مطلب یہ تھا کہ ابھی اس میں نہ صرف قوانین بلکہ قوانین سے زیادہ ذہنوں کو تبدیل کرنا ابھی ضروری ہے, اور جو طبقات پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ایک کوئی ایکسٹرا ہیلپ کے ذریعے اور ان کا ایسا انسینٹیو دیا جائے کہ وہ واقعی پورے معاشرے کے باقی افراد اور باقی گروپس کے بھی برابر ہوں, اس میں بھی کمی ہے. اچھا اس میں بھی مثلا ایک اور بات بڑی معنی خیز ہے, دیکھیں جہاں پریزیڈنٹ اوباما جب 2009 میں بنے, 8 میں الیکشن جیتا, تو یہ دنیا جہان میں ایک بہت امریکہ کی ایک فتح کے طور پہ کہ یہاں واسپ کا ملک ہے, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کا ملک ہے, اس میں کیتھولک بھی ہیں جوش بھی ہیں وائٹ ہیں, لیکن اس میں 11-12% جو افرو امریکن ہیں جن کو بہت برا بروٹل ان کے ساتھ رویہ ہوا جب انہیں غلامی میں لایا گیا ویسٹ افریقہ سے اور دوسرے علاقوں سے لیکن کیریبین سے بھی, لیکن آہستہ آہستہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی سارا کچھ کے باوجود کہ ایک ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ امریکہ کا صدر بھی منتخب ہو گیا. لیکن ایک دلچسپ جو تضاد آیا ہے, دلچسپ میں معنوں میں کہہ رہا ہوں, سوشل سائنس کے معنوں میں کہہ رہا ہوں, یعنی افسوسناک ہے, جو تضاد سامنے آیا وہ یہ کہ جہاں یہ بڑی زبردست خوبی کی اور مثبت بات آئی امریکن سوسائٹی کی, اتنی شدت سے اس کا ریئیکشن بھی ہوا ہے سوسائٹی کے بعض طبقات میں.
جی.
تو چنانچہ جو امریکہ میں جو یہ سیاست جو ہے وہ پولرائزیشن ہوگی 11 ستمبر کے بعد, اور یہ ریسزم کی بنیاد پہ پولرائزیشن ہوئی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, ہاں جی بہت اچھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی, مجھے معاف کیجیے گا, 2 مجھے اور سوال کرنے ہیں. تو اصل میں بات وہی ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے اس سلسلے میں, خاص طور سے جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا کہ جس میں معاشی ناہمواری, ریسزم, فیملی ٹوٹ پھوٹ اور مذہب کے حوالے سے جو بات ہے اس میں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں عراق کے بارے میں. برگیڈیئر عمران ملک سے میرا یہ سوال ہے کہ برگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ شمالی عراق میں کرد پیشمرگا اور عراقی افواج آئی ایس آئی سے کچھ علاقے, خاص طور پر موصل ڈیم کا اہم علاقہ واپس لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, یہ پیش قدمی آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک مثبت رہے گی؟ کوئی کامنٹ کریے گا.
جی بہت ہی پازیٹو یہ ڈیولپمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عراق میں اس وقت 2 بہت بڑی چینجز آئی ہیں, ایک پولیٹیکل کہ جب پرائم منسٹر نور المالکی کو ہٹا کر ابھی آ گئے ہیں, تو ابھی امید یہ ہے کہ پولیٹیکلی سیکٹیرینزم بہت زیادہ رول پلے نہیں کرے گی عراقی پالیٹکس میں. तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट है मिलिट्री की, और जिसमें ये है कि अमेरिका और यूके की इन्वॉल्वमेंट हो गई है पेशमर्गा को ज्यादा मजबूत करने में और आईएस के खिलाफ इस्तेमाल करने में। और उसकी सबसे बड़ी जो उनको कामयाबी हुई है वो मोसुल डैम की, जो उन्होंने वापस रिकैप्चर किया है आईएस के लोगों से। और मेरे ख्याल में जब तक अमेरिका और यूके पेशमर्गा को और कुर्दिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, आईएस को कंटेन किया जा सकता है। और अगर इनको कंटेन नहीं किया गया तो फिर जाहिर बात है कि नॉर्दर्न इराक के लिए और इस सारे खत्ते के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होगी और बहुत ही नुकसानदेह बात साबित होगी।
बहुत शुक्रिया। और आखिरी सवाल हमारा मोहसिन जहीर साहब से। मोहसिन जहीर साहब, अमेरिका ने एशिया और अफ्रीका के लिए ग्लोबल रेजिलियंस पार्टनरशिप के उनवान से एक प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इलाकाई तरक्याती इदारे यूएसएड और एक प्राइवेट इदारे की साझेदारी से $100 मिलियन के फंड को कायम किया गया है, जिसका मकसद एशिया और अफ्रीका में गुर्बत में इजाफा करने वाले कुदरती आफात और दूसरे अवामिल का मुकाबला करने के लिए नई कुव्वत, हिम्मत और हौसला अफजाई करने की गरज से इसका क्याम अमल में आया है। और आप ये बताइएगा कि एशिया और अफ्रीका लिए ये प्रोजेक्ट कितना सूदमंद साबित होगा। आखिरी 2.5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, मुझे माफ कीजिएगा, आज वक्त हमारा ज्यादा सियासी मंजरनामे में कट गया।
जी बेजद, मैं समझता हूँ अमरीका में ये गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत एक नई सोच पैदा हुई है कि इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए, इससे पहले कोई आफत आए, इससे पहले आप किसी मुश्किल का शिकार हो, अगर आप उसके लिए पहले एहतियाती तदाबीर कर लें तो उस मुश्किल से और परेशानी से या आफत से निपटने के लिए आप ज़्यादा आसानी से आप उसको निपट सकते हैं। और दूसरा ये होता है उस पर जो कॉस्ट आती है वो भी कम हो जाती है, और जो जानी नुकसान होता है उसका भी कम से कम आप उसको यकीनी बना सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आज से 2-3 साल पहले मैंने फ्लोरिडा में एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस की अटेंड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में जो उम्र सीधा लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और अमेरिका में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और जो लोग ज्यादा उम्र सीधा होंगे तो इनको फिर ज्यादा अद्वियात की और ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत होगी, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में आप इनको सेहतमंद रखने के लिए, कम से कम बीमार रखने के लिए ऐसे ही एहतियाती तदाबीर दें कि लोग जब अपना एल्डरली स्टेज पर पहुंचे तो वो ज्यादा बीमारियों का शिकार ना हो, तो उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो $100 मिलियन का फंड है ये यूएस एड और रॉकफेलर फाउंडेशन की जानिब से कायम किया गया है, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और इसी तरह जो अफ्रीका का जो जो एक इलाका है उसमें इथोपिया और सोमालिया के जो इलाका जाते हैं उसके लिए ये मखसूस किया गया है। और ये फंड जो है उन इलाकों में जो बसने वाले लोग हैं उनको कुदरती आफात और उनको जलजले, सैलाब और इस तरह के जो मसाइल आते हैं उसके हवाले से ना सिर्फ कबल अज वक्त आगाही पैदा करने के हवाले से उन पर अपना किरदार अदा करेगा, उनमें जो हिफाजती इकदाम है उसके हवाले से उनमें वहां पर अपना किरदार अदा करेगा, तो एक बड़ी खूबसूरत मूव है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सदर ओबामा जो अगले माह अपना बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें अमरीका के लिए भी इसी तरह का एक उस बजट में वो फंड तजवीज करने के लिए वो कह रहे हैं, और इसके लिए $1 बिलियन के लिए ये रकम रखी गई। अमेरिका में भी आपको पता है कि कुदरती आफात बिलखसूस जो हरिकेन और जो दूसरी चीजें आती रहती हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है, तो ये एक बड़ा अच्छा चीज है। इससे मैं समझता हूँ ना सिर्फ लोगों में एक आगाही और शऊर पैदा होगा बल्कि खुदा ना खास्ता जो आफात आती है उनमें कम से कम जानी व माली नुकसान भी होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जहीर साहब हमारे साथ थे। और हमें अभी बात करना थी इसराइल फलस्तीन के में जो 24 घंटे की तौसी हुई थी कि देर पा फायरबंदी की कोई सूरत हो सकती है नहीं, और इसी तरह यूक्रेन में इमदादी काफिलों के बारे में जिन पर हमले हुए हैं और उसमें इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की सूरत आइंदा दिनों में क्या रहेगी। अपने अगले प्रोग्रामों में हम इन मौजूदात के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मेज़बान बहजत को, मेरे साथ प्रोड्यूसर थे नदीम याकूब और इंजीनियर ब्रायन मार्कुले को इजाज़त दीजिए। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह निगहबान।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।